الحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام على خاتم النبيين اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز خواتین و حضرات آج منگل کا دن ہے اور منگل کے دن ہمارے ہاں حضرت مولانا روم رحمۃ اللہ علیہ کی شعرا پاک کتاب مسنی مولانا روم کا درس ہوا کرتا ہے اور دفتر نمبر 6 جو آخری دفتر ہے اس کی اکایت نمبر 99 یہ اس کا چل رہا ہے تو اس میں حضرت 79 حضرت ہود علیہ السلام کا معجزہ مومنوں کو ہوا کی اذیت سے بچانے میں بہت سخت ہوا چلی تھی جس میں وہ سارے کافر جو تھے وہ ہلاک ہوئے تھے لیکن جو مومن تھے ان کو اللہ نے بچا دیا تو اس کے بارے میں یہ بات ہو رہی تھی کہ ہود علیہ السلام نے ان کے گرد ایک خط کھینچے تھے کہ اس کے اندر جو تھے وہ محفوظ تھے تو یہ ظاہر اللہ جل شانہ کے حکم کے مطابق ہی تھا تو اللہ جل شانہ جن کو بچانا چاہتے ہیں وہ بچا دیتے ہیں کسی بھی مصیبت سے اور جو اللہ جل شانہ کا ارادہ کسی کا تباہ کرنے کا ہو تو اس کو کوئی بچا نہیں سکتا تو یہ 24 نمبر شعر سے چل رہے ہیں گر نبینی کشتی و دریا بپیش در جہاں بھی در ہما اجزائے خویش اگر تو خوشی کی کشتی اور دریائے غم کے طوفان کو اپنے سامنے نہیں پاتا تو اس کا سراغ پانے کے لیے اپنے تمام اجزائے بدن میں وقت وقتاً فوقتاً لرزے پہ لرزہ دیکھ لے یعنی حاصل جواب اس کا یہ کہ اگر خوشی و غم کے مغلوب کر دینے والی کیفیت ہر وقت نہیں ہوتی تو کم از کم کوئی نہ کوئی امید اور کوئی نہ کوئی خطرہ تو ہر شخص کے دل میں ہر وقت رہتا ہے جن کے لیے خوشی و غم لازم ہے پس تم ان دونوں کیفیت کے اعتبار سے اپنے اندر ہر وقت کچھ نہ کچھ خوشی کا احتجاج اور غم کا اضطراب محسوس کر سکتے ہو آگے اس وجود اسانے پر استدلال کرتے ہیں اسی مسابقہ مضمون کی طرف عود ہے جو 9 شعر اوپر شعر ای ہما ترسندان ازنے کو بد اس میں مضمر تھا تو اللہ جل شانہ نے نظام ایسا بنایا ہوا ہے ہم غفلت کے دریا میں غرق ہیں اور اللہ تعالیٰ کا حکم ہر چیز پر حاوی ہے کسی وقت کچھ بھی ہو سکتا ہے جو انسان اپنے آپ کو بالکل محفوظ سمجھتا ہے اس کا کوئی پتہ نہیں کہ وہ کب تک محفوظ ہے اور جو انسان اپنے آپ کو خطرے میں سمجھتا ہے تو ضروری نہیں کہ وہ اس کو نقصان ہو اگر اللہ پاک بچانا چاہتے ہیں تو بچا لیتے بارہا ہم نے دیکھا ہے کہ ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ایک گود میں جو بچے ہوتے ہیں وہ بچ جاتے ہیں ان کے والدین چلے جاتے ہیں یعنی ایسا مطلب ہوا ہے جہاز سے لوگ گرے ہیں بچے ہوئے اب جہاز ہے اب اس سے کون بچ سکتا ہے لیکن بچیں ہاں جی تو یہ مطلب انسان کچھ نہیں کہہ سکتا کہ میرے ساتھ کیا ہوا چاہتا ہے جو جتنا بچنا چاہتا ہے اگر اللہ پاک نے نہیں بچانا ہو تو پھنس جائے گا کسی نہ کسی چیز میں پھنس جائے گا میں اکثر کہتا ہوں نا بعض لوگ بہت ڈرتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ بیمار نہ ہو جائے یہ بیمار تو دوائیوں پہ دوائیاں کھاتے ہیں وہی دوائیاں اس کو مار دیتی سارے مطلب وہ بھی تو ظاہر ہی ہے نا ڈرگس ہیں تو بس یہی بات ہے کہ مطلب جب اس کا وقت آ جاتا ہے تو وہی کام کر لیتا ہے چون بھی ند اصل ترس شرا یوں ترس دارد از خیال گونا گوں چونکہ اس خائف کی ظاہری آنکھیں اس کے خوف کے مبدا کو نہیں دیکھتی اس لیے وہ گناگو خیالات سے ان کو اصل باعث خوف سمجھ کر ڈرتا رہتا ہے مطلب یہ ہے کہ خوف جہاں سے جنریٹ ہو رہا ہے وہ اس کو نہیں دیکھ پا رہا تو اپنے خیالات کی دنیا میں وہ اس کو باعث خوف سمجھ کر ڈرتا رہتا ہے یعنی اس خائف سے مراد فلسفی داری ہے جو منکر حق ہو کر ہر شے کا فائل اسباب طبیعہ کو سمجھتا ہے چنانچہ ایسے خوف و کفائل بھی ان کے سبب طبیعی کو سمجھتے ہیں جو محض خیالات ہوتے ہیں ان میں سے بھی اکثر غیر واقعی ہوتے ہیں آگے اس کو عبادت کی مثال ہے یعنی واقعتاً जो देहरी होते हैं तो उनके लिए तसल्ली का कोई सामान नहीं, क्योंकि वो हर चीज़ का तभी सबब समझता है। तो तभी चीज़ जो है ना, वो अगर उसके सामने ख़तरनाक हो तो ज़ाहिर वो परेशानी होगा, लेकिन जो मोमिन होते हैं उसको उम्मीद होती है कि मुमकिन है कि हमें बचा दिया जाए, ऐसा हो जाता है। मुश्तबर आमा जनद यक जल्फ मस्त को पंदा रद लकद जन उस तरस्त, उस शख्स की मिसाल उस अंधे किसी है जिसको कोई जफाकार मस्त गोन से लगाए और वो अंधा समझे कि लात मारने वाला कोई खच्चर है, ये उसी ने लात मारी है। मतलब है कि वो असल तक नहीं पहुंच पाता। जाके आदम बागे उस तरमी शुनीद कोर्रा गोशस्त आईना नदीद, क्योंकि उस वक्त वो खच्चरी का आवाज़ सुन रहा था, उससे क्यास कर ले कि उसकी लात के ज़रब है, और कायदे के अंधे का आईना इधरा कान है ना क्या आंख, जिससे वो मारने वाले को देख लेता। बाज गोयद कोर ने ई संग बूद या मगर असको बाय पुरतंग बूद, फिर किसी करीने से वो अंधा कहता है नहीं ये खच्चर की लात नहीं बल्कि पत्थर था जो किसी ने पेंक मारा, या शायद किसी गोबा पर आवाज़ से गर गर लगा था। वी न बोधो आ न बोधो वो न बोध आके वो तरस आफरीद ई हाँ नमूद, हालांकि उस जरब का बास ने कुब्बा पर हवा से गिरने वाला पत्थर था, न वो यानी किसी का पेंका हुआ पत्थर और न वो लाज खच्चर की लात थी, बल्कि जिस ज़ात पाक ने अंधे के दिल में खौफ पैदा किया उसी ने ये चीज़ें अंधे के जहन में भी जाहिर की। तरसो लर्जीदा तरसो लर्जा बाशद अज गैर यकीन हीच कज अस खुद न तरसद ए हजीन, बस खौफ और लर्जा मजकूर किसी और ही कादर मुतलक हस्ती की तरफ से आता और तारी होता है, उसे गमनाक कोई आदमी अस खुद नहीं डरता। आ हकीमक वहम खान तरसरा फहम कश करदस्त वो ई दरसरा, मकबूल हर चीज़ फलसफी खौफ को वहम पर मबनी बताता है, उसने दर्स को उल्टा समझा। यानी फलसफी कहता है अलवहम खल्लाक अशिया, यानी वहम फर्जी अशिया जहन में पैदा करता है, वही बायस खौफ हो जाती है। आगे फलसफी कशफेबी का सबूत पेश फरमाते हैं, हेच वहम बे हकीकत के बोद हेच कुल बे बे सही है के रवद, यानी कोई वहम असलियत के बदम बगैर नहीं होता, बस कोई कोटा सिक्का करे सिक्के के बगैर कब रिवाज पाता है। यानी पहले कर सिक्का राज होता है, फिर जेलसाज लोग उसके हम शिकल कोटे सिक्के बनाकर राज कर देते हैं, अगर पहले कर सिक्का ना होता तो कोटे सिक्के किसकी नकल होते, उनको कौन पूछता है। इस तरह वहम जिन खौफनाक फर्जी चीज़ों को पेश करता है, खारिज में इन चीज़ों की कुछ ना कुछ असलियत मौजूद होती है जो बज़ात ख़ुद खौफनाक और दहशतनाक होती है, इन्हीं के नकल तस्वीर को वहम पेश कर लेता है, बस इन वहमी चीज़ों से डरना दरक्की कर असली और मौजूद फिर खारिज चीज़ों से डरना हुआ। मेडिकल बुक्स, ये अगर कोई गैर डॉक्टर पढ़े या डॉक्टर ना हो और वो उसको पढ़े तो वो अपने अंदर बहुत सारे बीमारियों को मौजूद पाता है। मतलब ये चूँकि उसको असली हकीकत का तो अंदाज़ा नहीं होता तो हर चीज़ से पर डरता है, ओ ये तो ये चीज़ है, ये तो ये चीज़ है, ये तो ये चीज़ है, क्योंकि आपस में जो अलामत होती है आपस में इतनी मिक्स होती हैं कि एक चीज़ किस वजह से आ रही है। मिसाल के तौर पर हार्ट बर्निंग है, मैदे का मसला है, चूँकि इसके सिम्टम्स हार्ट अटैक के साथ भी मिलते हैं, तो जिसने हार्ट अटैक को पढ़ा होता है, नहीं पढ़ा होता तो उसको ये शौक नहीं होगा, मसला नहीं होगा, लेकिन जिसने पढ़ा होगा तो वो समझेगा कि ये तो मुझे हार्ट अटैक हो रहा है, हालांकि हार्ट अटैक उसको नहीं, उसको सिर्फ यानी तबखीर मैदा का मसला है, और एन मुमकिन है कि हार्ट अटैक और वो तबखीर मैदा उसको समझ लो, ये भी मुमकिन है। हाँ जी, तो अब यह है कि तबखीर मैदा भी एक हकीकत है और हार्ट अटैक भी एक हकीकत है, और उससे वहम जनरेट हुआ है वहाँ उससे जनरेट हुआ है, मतलब जनरेट इसलिए हुआ है कि पहले एक चीज़ मौजूद है ना, इसके इलम में है। हाँ जी, तो बाद लोग यहाँ तक कहते हैं या खुदा चीन ले हाफिज़ा मेरा, मतलब कोई इस तरह कहता, मतलब जो मेरे हाफिज़ा में चीज़ें मौजूद है इसको चीन ले क्योंकि यही मेरे लिए मुसीबत है मतलब वो वही उसको डरा रहे हैं। तो ये हज़रत फरमा रहे हैं कि ये जो वहमियात है ये भी कुछ हकायक के ऊपर डिपेंड करती है, वो हकायक मौजूद होती हैं। तभी हजरत ने किसी और मौके पे बड़े अजीब शेर फरमाया, फरमाया कि खोटे सिक्के जो बाजार में चल रहे हैं ना, ये इस बात का सबूत है कि करे सिक्के मौजूद हैं, क्योंकि अगर करे सिक्के बिल्कुल ख़त्म हो जाए तो खोटे सिक्को कौन चलाएगा, अरे कह भाई तो खोटे हैं, करे सिक्के तो है ही नहीं। तो करे सिक्के की मौजूदगी जो है इस बात की इंडिकेशन तरफ जाती कि मतलब जो है ना वो यानी ये कोटे सिक्के भी चल सकते। इससे हजरत ने बताया है कि ये जो आपको जेली पीर नज़र आते हैं तो ये असली पीरों की मौजूदगी की निशानी है कि असली पीर हैं, तभी तो जेली पीर चल रहे हैं ना, उनकी उनका दाव चल रहा है, क्योंकि लोग उनको वही असली समझ रहे हैं। ये हमारे बाज़ारों में जो जाते हैं ये प्लम्बिंग का काम या बिजली का जो काम चीज़ें होती हैं, नंबर एक भी होती है, नंबर दो भी होती है, नंबर तीन भी होती है, तो नंबर दो नंबर तीन जो चलती हैं वो नंबर एक की वजह से चल रही है ना, कि लोग उनको नंबर एक समझ लेते हैं और वो फिर ले लेते हैं, हालांकि वो नंबर एक नहीं होती, नंबर दो होती है, नंबर तीन होती है। अच्छा, के दरो कीमत आरत बेज रास्त, दर्द आलम हर दरो अजरास्त खास्त, कोई झूठ बात सच के बिना पर क्या कबूल मकबूल होती है, दोनों जानब में झूठ सच ही से पैदा होता है, यानी सच मौजूद होता है तो झूठ उससे जनरेट होता है, मतलब यह कि लोग उसको यानी बुरे लोग उससे झूठ निकाल लेते हैं। रास्त रा दीदो रिवाजे ओ फरोग, बर उम्मीदा रवा कर दो दरोग, चुनाचे सूरत के सच को झूठ बोलने वाले रिवाज और कदर पाते देखा तो उसने उसी उम्मीद पर अपना झूठ जारी कर दिया। ये जितने दवाइयाँ बनती हैं, मतलब दवाइयाँ जो उसमें नंबर दो दवाइयाँ जो चलती हैं, तो उसमें महंगी जो दवाइयाँ होती हैं उसकी बुनियाद पर वो मतलब वो चलती हैं, मतलब लोग उसके नकल ज़्यादा बनाते हैं, मतलब एक रुपए के नोट की आज की कोई हैसियत नहीं है तो कोई भी इसको नहीं जेली तौर बनाएगा, बनाएगा तो 5,000 का बनाएगा या 1,000 का बनाएगा, कि उनको मतलब कम मेहनत पर ज़्यादा इन मतलब वो है कि वो हो जाए तो इनकम हो जाए। तो ये मतलब यह है कि इस तरीके से जो महंगी दवाई होती है उनका नंबर दो जल्दी बनता है, ये इससे प्रोक्सीन इब्तदा इब्तदा में जो आई थी तो इसकी मेरे ख्याल में उसके मुझे याद कीमत है उसकी 52 रुपये थी, वो पुरानी बात है ना, 52 रुपये उस वक्त की, 52 रुपये पता नहीं उस वक्त क्या बनता होगा, तो 52 रुपये की गोली होती थी, फिर इसके नंबर दो आने लगे। तो ये बात है कि जो भी गोली जो भी दवाई महंगी होती है उसका नंबर दो जल्दी आता है। अच्छा, सवाल ये का ये जो कहे कि दर्द आलम हर दरोग असरास्त खास्त, तो क्या आखिरत में भी झूठ का वजूद होगा और वो भी सच से पैदा होगा? फरमाया हाँ, आखिरत में भी झूठ बोलने का इर्तिकाब किया जाएगा, चुनांचे हदीस में इन नवल नासी युक्ला अलैहि यौमल क़ियामत रजुलुन इस्तशहिद फ़ौतिया बी फ़अर्रफ़ु निअमतहु फ़अर्रफ़हा फ़क़ाला फ़मा अमिलत फ़ीहा क़ाला क़ातलतु फ़ीका हत्ता इस्तशहिदत क़ाला कज़बता वलकिन्नका क़ातलता लिअन्नहु क़ाल जरीयुन। यानी क़ियामत के रोज़ सबसे पहले फैसला उस शख्स के खिलाफ होगा जिसने शहादत पाई थी, फिर उसको हाज़िर किया जाएगा तो हक़ ताला उसको अपनी नियमत याद दिलाएगा, वो शख्स का एतराफ़ करेगा तो एक तरफ फरमाया तो फिर तूने इस पर क्या अमल किया, वो कहे मैंने तो तेरे राह में जिहाद किया यहाँ तक कि शहीद हो गया। अल्लाह ताला फरमाएगा तू झूठ बकता है, तूने इसलिए जिहाद किया बहादुर कह रहा है। अब अल्लाह ताला से तो कोई चीज़ नहीं छुपा सकता ना। इस हदीस में आलम और मालदार के अपने अपने दावे अमल पेश करने हक़ ताला की तरफ से उनकी तकजीब का करने का भी जिक्र है। तो ये शहीद और आलम और मालदार जब देख के खुलूस नीयत के साथ जान में शहीद होने और इल्मी दीन के पढ़ने पढ़ाने और मालिक खुदा में खर्च करने का जो सच्चा दावा पेश हो वो मकबूल व मुजावज अजर होता है, इसी उम्मीद पर वो भी अपने झूठे दावे को सच के रंग में पेश करेंगे। इस तरह सच से झूठ पैदा होगा। आगे बतौर तफरी झूठ को फर्जी मुखातब करना कर कहते ए दरो ए के सदकत ई नवास शुक्र नमत कन मकुन इनकार इनास, ए झूठ जिसका ऐसा सामान मकबूलियत सच के सबब से है तू इस नेमत का शुक्र करो, शुक्र की सूरत यह है कि सच के वजूद का इनकार मत कर कि दुनिया में सच कोई चीज़ ही नहीं है। आगे मौलाना आवाम से किनारकशी करने की तरगीब की तरफ इंतकाल फरमाते। ये बाज़ कहते हैं ये बाज़ आजकल अच्छे लोग नहीं हैं। वो कहते ना बोले आजकल अच्छे लोग नहीं हैं, तो इतने जनरलाइज ना करो बात, जो गलत है उसको गलत कह दो और जो सच है उसको सच ही कह दो। मतलब ये है कि ये तो गलत बात है ना कि आप गलत चीज़ को देखकर सारी चीज़ों को गलत कहने लगे, उसके लिए दलील चाहिए, हर दावा के लिए दलील होती है। तो अगर आपके पास किसी को गलत कहने का दलील नहीं है तो उसको कैसे गलत कह सकते हैं? हाँ जी, तो ये बात मतलब जो है ना वो ये है कि ये फरमाया कि झूठ जो है अगर मौजूद है तो सच का इनकार ना करो। अजमुल सिफ गोयम वसुदाय ऊ याज कुश्ती हा व दरिया हाय हू। अब मैं सोच रहा हूँ कि फ़लसफ़ी और इसकी ख्याम ख्याली के मुताबिक कुछ बयान करूँ या हक़ ताला की कश्तियों और दरियाओं के मुताबिक कुछ कहूँ, क्योंकि इस वक्त यही दोनों मज़मून ज़ेर बाज़ थे। बल ज़ कश्ती हाशका बन दे दिलस्त गोय मस्कुल जुज़ दर्द वे दाखिलस्त। नहीं, अब फ़लसफ़ी से मुताबिक कुछ नहीं कहता बल्कि कश्तियों के मुताबिक कहता हूँ, क्योंकि वो मज़मून कुलूब को मुसख़र करने वाला है, इसलिए मैं कुल के मुताबिक कहता हूँ कि जुज़ खुद इसमें दाखिल हो जाएगा। यानी कश्तियों को खुले फ़लसफ़ी के जुज को जुज करा दिया, यानी जब मैं खुदा की कश्तियों का जिक्र करूँगा तो फ़लसफ़ी का जिक्र उसके ज़मन में आ जाएगा। यानी आगे बयानों के सोबत अवाम के तूफ़ान से बचने के लिए सोबत अल्लाह की कश्ती में पनाह लेनी चाहिए। हाँ जी, और अवाम में फ़लसफ़ी भी दाखिल है, इस तरह उनका जिक्र ज़मनन आ जाएगा। कश्तियों के जिक्र को मुसख़्ख़िर क़ुलूब इसलिए कहा कि इसमें खुदा तआला की लुत्फ़ इनायत और हिफाज ख़ल्क़ का जिक्र मकसूद बिज़ात है, और महबूब का जिक्र जाज़िब तबा और मुसख़्ख़िर क़ल्ब भी होता है। आगे उस कश्तिया के नौलिया का जिक्र चलता है। अल्लाह अकबर। हज़रत को अल्लाह पाक ने अपने शेख से बहुत फ़ायदा पहुँचाया था, शम्स तबरेज़ रहमतुल्लाह अलैह से। तो ये मतलब औलिया के बयान जब आते हैं ना तो उस वक्त बड़ा जोश मतलब इनको आता है, और उसको बहुत तेज़ी के साथ मतलब बयान फरमाते, और अपने शेख का जिक्र आता तो बहुत ही ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं। तो यहाँ पर भी देखें, इनको औलिया अल्लाह के हैसियत को कश्ती से ताबीर किया कि ये कश्तियाँ हैं तूफ़ान से बचाने के लिए, और उलमा किले हैं। हाँ जी, तो मतलब यह है कि अगर एक इंसान उलमा और मशायख के साथ रहे, उलमा से इल्म हासिल कर ले और मशायख से तरबियत हासिल कर ले, तो सुभान अल्लाह नूर अल्लाह नूर है। देखिए मैं आपसे एक बात अर्ज करूँ, ये इस वक्त बाहर अंधेरा है, यहाँ रोशनी है। अच्छा, बाहर अगर हम अंधेरे में चले जाए तो हमें कुछ नज़र नहीं आएगा, अब रोशनी में बैठे तो हमें चीज़ें नज़र आ रही, लेकिन ये सिर्फ एक चीज़ है, वो है रोशनी। लेकिन अगर कोई अंधा बैठा हो रोशनी में तो क्या उसको भी चीज़ें नज़र आएंगी? उसको तो चीज़ें नज़र नहीं आएंगी, हालांकि रोशनी उसके लिए भी मौजूद है, लेकिन वो उसको कुछ नज़र नहीं आया। उसकी वजह है कि उसकी आँख की रोशनी नहीं है। इन दो रोशनियाँ जब जमा होती हैं तो फिर इस चीज़ नज़र आती है, एक आँख की रोशनी और एक जो है ना मतलब है कि यानी दिन की या जो दूसरी रोशनी होती है मतलब वो रोशनी। बस हिदायत जो है ना वो भी दो रोशनियों पर मुनसर है। हिदायत क्या चीज़ होती है? वो जो इंसान को असल चीज़ नज़र आए वो हिदायत है, मतलब जो असल चीज़ नज़र आए तो वो हिदायत है। मसलन देखो ना दुनिया और आखिरत, उसमें असल कौन सी चीज़ है? आखिरत। तो जिसको आखिरत नज़र आए तो हिदायत पर है। अच्छा, इस तरह अल्लाह का हुक्म और नफ्स का वसवसा, नफ्स की चाहत, तो इसमें असल क्या है? अल्लाह का हुक्म है। तो जिसको अल्लाह का हुक्म नज़र आ जाए तो मतलब वो बच गया। तो इसका मतलब ये कि ये दो रोशनियाँ हैं। अब देखें, कुरान और सुन्नत ये खारजी रोशनी है, जैसे ये रोशनी है या सूरज की रोशनी है, ये खारजी रोशनी है कुरान और सुन्नत। और दिल की जो सफाई है यानी इस्लाह तस्किया, वो जो है ना वो अंदर की रोशनी है, यानी आँख की, दिल की रोशनी है। तो अब अगर दिल की रोशनी ना हो और कुरान की रोशनी हो, सुन्नत की रोशनी हो, तो आपको इल्म तो हो जाएगा, अमल नहीं कर सकोगे, अमल नहीं कर सकोगे, उससे आप इस्तेफादा नहीं कर सकते। और अगर आपके पास دل کی روشنی ہے لیکن قرآن اور سنت کی روشنی نہیں, تو آپ کو پتہ ہی نہیں ہوگا کہ کون صحیح چیز کون سی غلط چیز کون سی, تو عمل کیا کریں گے؟ تو یہ دونوں جب جمع ہوتے ہیں نا تو پھر کام ہوتا ہے. اب جو علماء کے ساتھ بیٹھ کر مطمئن ہے کہ بس ہم تو صحیح لوگ کے ساتھ بیٹھے ہیں, ہم اور کیا کریں, وہ بھی خطرے میں ہیں. کیوں؟ تربیت بھی ضروری ہے. بغیر تربیت کے علماء کے اپنے گھر کے لوگ دین پہ نہیں چلتے, آدمی کیا وہ کہہ سکتے. نوح علیہ السلام کا بیٹا کیا نام, اور کیا کہیں, مطلب ظاہر آدمی کچھ نہیں کہہ سکتا. تو اس کا مطلب ہے کہ گھر کی روشنی سے بھی فائدہ آدمی نہیں اٹھا سکتا اگر خود اپنی طلب نہ ہو, اصلاح نہ ہو, تو آدمی کی اصلاح نہیں ہو سکتی. اور اگر مثال کے طور پر یہ چیز موجود ہو لیکن علم نہ ہو تو پھر بھی کام خراب ہے. تو یہ دو روشنیوں کا ملاپ ہے جس سے انسان ہدایت پر رہتا ہے. اب دیکھیں نا, اہدنا الصراط المستقیم, اہدنا الصراط المستقیم, صراط الذین انعمت علیہم غیر مغضوب علیہم ولا الضالین, سورہ فاتحہ. اس میں ہم اللہ پاک سے مانگتے ہیں سیدھا راستہ, ان لوگوں کا راستہ جو جن پہ انعام کیا گیا, یہ رجال اللہ ہے جن کو اولیاء اللہ کہا گیا ہے, انبیاء ہیں, صدیقین ہیں, شہداء ہیں. اچھا, تو یہ مطلب ان کا راستہ ہم نے اللہ سے مانگنا ہے, باقاعدہ ہر رکعت میں مانگنا ہے. اتنا لازمی ہے کہ اللہ پاک نے ہر رکعت کے اندر اس کو لازمی کرا دیا کہ نہیں پڑھو, یہ نہیں پڑھو گے تو نماز ہی نہیں ہوگی آپ کی. دوسری طرف جیسے ہی سورہ فاتحہ ختم ہوتا ہے تو اس کے بعد باقی قرآن شروع ہوتا ہے سورہ بقرہ سے. اس میں پہلی آیت کون سی ہے؟ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین. الف لام میم, یہ تو اللہ کو پتہ ہے اس کا معنی کیا ہے. ذالک الکتاب, یہ وہ عظیم شان کتاب اس میں کوئی شک نہیں, یہ نور ہے باہر سے آیا ہوا ہے, یہ باہر سے روشنی آیا ہوا ہے, لیکن کس کو؟ ھدی للمتقین, متقین کے لیے ہدایت ہے. تو تقوی حاصل ہوگا رجال اللہ کے پاس بیٹھنے سے, تربیت سے. یہ تقوی حاصل ہو گیا, قرآن آپ کے لیے ہدایت ہے. یعنی دونوں چیزوں کی کمبینیشن بالکل بالکل پاس پاس ہی ہے, پاس پاس ہی. تو اچھی طرح میں معلوم ہونا چاہیے کہ علم دین حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ عمل ہم کر سکیں, ہمیں معلوم ہو کہ کون سا عمل کرنا ہے کون سا نہیں کرنا. اور مشائخ سے تربیت حاصل کرنا ضروری ہے تاکہ ہم نفس کا مقابلہ کر سکیں. اور نفس کی جو ہے نا مطلب خواہشات پہ چل کے اپنے آپ کو خراب نہ کرے بلکہ اللہ پاک کا حکم پر, اللہ پاک کے حکم پر عمل کر سکے. کتنے سارے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ ہم عمل کرنا چاہتے ہیں لیکن نہیں ہوتا. یعنی آپ اندازہ کر لے, باقی تو اندر کی بات ہے نا علم, یعنی وہ تو اللہ کے اللہ کو پتہ. یہ جو داڑھی ہے یہ بالکل ظاہری سنت ہے, مطلب یعنی ایسی چیز ہے نا جو کہ نظر آتی ہے. کتنے اچھے لوگ ہیں جو داڑھی نہیں رکھ پاتے, اچھے لوگ ہوتے ہیں, دل کے بڑے اچھے ہوتے ہیں لیکن بس ہمت نہیں ہوتی. لیکن جب اللہ والے کے ساتھ بیٹھنا شروع کر لیتے کچھ ہی عرصے میں رکھ لیتے ہیں. وہ کون سی تبدیلی آئی؟ تبدیلی دل میں آئی, دل میں آئی ہمت بھی ہو گئی اور کام ہو گیا. اس طرح ماشاء اللہ یہ نمازوں کی بات ہے یا زکات دینے کی بات ہے یا عبادات معاملات, یہ سب چیزیں جو ہیں معلوم تو ہوتی ہیں لوگ. مجھے بتاؤ دنیا میں کون سا مسلمان ہے جو کوئی معلوم نہیں کہ جھوٹ بولنا حرام ہے, دھوکہ کرنا حرام ہے, غیبت کرنا حرام ہے, ہاں, اور اس طرح مطلب ہے کہ زنا حرام ہے, بد نظری حرام ہے, ساری ان چیزوں کا عام معمولی سے معمولی مسلمان کو بھی پتہ ہے. اس کا علم تو سب کو ہے, اس کے لیے قرآن پاک اور حدیث شریف کو دیکھنے کی وہ نہیں ہوتی. مطلب ظاہر ہے وہ تو سب کو معلوم ہے کہ حرام ہے, لیکن کتنے جو اس میں مبتلا ہیں, بلکہ ایسے لوگ بھی مبتلا ہیں جو اچھا خاصا علم بھی رکھتے ہیں. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ چیز نہیں ہے کہ کسی کے پاس علم ہوگا تو وہ بچ جائے گا, اور یہ بھی نہیں کسی کی تربیت ہو چکی وہ بچ جائے گا. نہیں, دونوں ہونے چاہیے, علم بھی ہونا چاہیے تربیت بھی ہونی. اس لیے تعلیم و تربیت جو ہے یہ لفظ بالکل اکٹھا آتا رہا ہے, تعلیم و تربیت. یعنی بغیر تربیت کے تعلیم مفید نہیں, اور بغیر تعلیم کے تربیت کا نتیجہ نہیں ملتا. یا کریم, ہر ولی رانو ہو بکشتی ہاں شناس, صحبتی ای خلکراتو فا شناس. ہر ولی کو نوح اور کشتی بان, اور اس کی صحت صحبت کو کشتی سمجھو, اور اس مخلوق کی صحبت کو طوفان سمجھو. یعنی آپ مخلوق کی صحبت میں رہیں گے تو غلطیوں پہ غلطیاں کریں گے. یہ ہمارے خواتین جو ہوتی ہیں نا, یہ جب شادی بیاہ پہ چلی جاتی ہے, اچھی خاصی شرف شریف شرفا کے گھر کی خواتین ہوتی ہیں, ان کے ساتھ مل کے ناچنا شروع کر لیتی, بالکل مطلب چند گھنٹوں کی بات ہوتی ہے, وہ ساری ان کی شرافت کے در گئی, باقاعدہ گانے بھی گانے شروع کر لیتے. ہاں تو یہ کیا ہے یعنی صحبت بد. ہمارے اسٹوڈنٹس جب ٹور پہ جاتے ہیں, یقین جانے شیطان بھی ان سے امان مانگتا, ایسے ان کی اہلت حالت ہو جاتی کہ آدمی, بھائی یہ کون سے وہ لڑکے تھے جو نمازیں پڑھتے تھے اور مطلب جو ہے نا وہ دین کی باتیں کرتے تھے, اور یہاں پر ان کی کیا حالت ہے. آدمی حیران ہو جاتا ہے. تو صحبت بد, تو صحبت بد کہتے کہ یک ساتھ در صحبت باولیا بہتر ست سالت میریا, اور دوسری بات ہے صحبت جو صالح ترا صالح کو نہ, صحبت طالح ترا طالح کو نہ. نیک صحبت تجھے نیک بنا دے گی, بری صحبت تجھے برا بنا دے گی. تو یہ چیزیں ہیں. کم گریز از شیر اژدر ہائے نر, زاشنایا وس خویشاں کن حضر. تم شیر اور اژدہائے نر سے اس قدر نہ بھاگو جس قدر کہ ضروری کا آشنا اور خواہش سے احتیاط کر, ان سے بہت ضرور پہنچنے کا احتمال ہے. میں اگر اس کو اس حدیث شریف کی طرف لے جاؤں, فرماتے کہ الہم و موت, دیور جو ہے نا موت ہے. اب باہر جتنے لچے لفنگے پھر رہے ہیں نا, اس سے بچنا آسان ہے, نہ جائے باہر. دیور گھر میں ہوتے, اس سے بچنا بڑا مشکل ہے اگر وہ خراب ہو یا یہ خراب ہو تو نقصان بہت ہوتا ہے. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بالکل فیصلہ کر دیا, الہم و موت, دیور جو ہے یہ کیا ہے, موت کی طرح ہے. اس کی وجہ کہ وہ آپ کے ساتھ ہے تو نقصان کا اندیشہ بہت ہے. اب یہ شرعی پردہ کی جب ہم بات کرتے ہیں تو کہتے ہیں یہ بڑی سختی ہے. بھائی نتیجے کو دیکھو کہ نتیجہ کیا ہے. ہاں جی, تو اس کا مطلب ہے کہ ہم لوگ کو فرمایا کہ آشنا اور خواہشوں کو اس سے احتیاط کرو, ان سے بہت زیادہ پہنچنے کا اندیشہ ہے. در طلاقی روزگارت میں برن, یاد ہاں شاہ غائب ای ات می چرن. چنانچہ ان کا ذریعہ ایک ملاقات میں تمہارا وقت ضائع کرتے ہیں, ان کی یادیں تمہاری غیبت کے اوقات کو چرتی یعنی تلف کرتی ہیں. قرض کا تعلق حضور غیبت دونوں میں مضمر ہے. یعنی واقعتاً اچھا آپ اچھا خاصا آپ کا سوچ ہو چکا ہو کہ میں کوئی اچھے نیک کام کروں, اور جو آپ کے احباب ہیں یا دوسرے وہ آپ کو اٹھا کے لے جائیں, ٹائم کا پتہ بھی نہیں چلے گا ٹائم کتنا خراب ہو گیا. ہاں جی, یہ ہمارے ہاسٹلوں میں ہمیں ایکسپیرئنس تھا نا, مطلب کہ اسٹڈی کے لیے تو لوگ ہاسٹل میں رہتے تھے, لیکن بعض دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ مثلا کمرے سے باہر آیا نا کوئی, اب دوسرا بھی کوئی باہر کھڑا ہے, چاہے وہ ٹوائلٹ کے لیے جا رہا ہے یا کوئی اور کام کے لیے جا رہا ہے, آپس میں بات شروع ہو گئی, بعد میں پتہ چلا 2-3 گھنٹے گزرے ہیں. ایسا ہوتا تھا بھائی, کیا بات ہے. کیونکہ ہمارا نفس اس سے خوش ہوتا ہے نا, باتوں سے اور ان چیزوں سے, وہ اسٹڈی سے گھبراتا ہے. تو اب جیسے مطلب اس کو تھوڑا سا ریلیکسیشن مل گیا نا, تو غفلت پہ تاکہ اس کو خیال ہی نہ آئے کہ مجھے اسٹڈی کے لیے بھی جانا ہے. آج تو مطلب یہ کہ مسلسل میں ایک دفعہ ہم گشت کے لیے گئے تھے, گشت ہو گیا, बेचता हो गया तो मुझे शाह साहब रहमत जो हमारे टीचर थे तो आए ना, तो हम आपस में चंद बातें कर रहे थे। कहते जाओ जाओ अपने कमरों में जाओ, फिर कहोगे तबलीग की वजह से हमारा वक्त ज़ाया हो गया, अब सारा वक्त इधर ज़ाया करोगे और फिर कहोगे तबलीग के ऊपर कि हमारे तबलीग की वजह से वक्त ज़ाया हो गया। बात तो सही है, इंसान की अपनी तबीयत ऐसी होती है ना कि वो जो है ना क्या करते हैं, वो फिरार चाहता है, इस मेहनत से फिरार चाहता है, चाहे वो आखिरत की मेहनत है चाहे दुनिया की मेहनत है, तो मेहनत से फरार चाहता है, तो उसको जब मौका मिलता है तो मुझे ना वो ज़ाया करते रहता है। तो यहाँ पर फरमाया कि इनके साथ तो मेरा वक़्त ज़ाया होता रहता है। चूँ हरी तशना ख्याली हर के असकफे तन फिक्र रा शरबत का मके, हर एक अजीज व दोस्त का ख्याल प्यासे गद्दे की तरह कीफी जिस्म से फिक्र का शरबत चूस रहा है। यानी फिक्र जो है ना उसको वो कर रहा है, ख़त्म कर रहा है। रूह में जो फिक्वत फिक्र है उसकी नस्बत अल्लाह के साथ अपनी रूहानी खलावत के लिहाज से मुशाबब शरबत है, और रूह के ताल्लुक़ की जिस्मी के वास्ते से उस नस्बत शरीर का असर आजाए जिस्म पर तात इबादत की सूरत में ज़ाहिर होता है। जब हवा वकार का कोई परेशान कुन ख्याल आता है और उसको फिक्र को अपनी तरफ खींचता है तो बनस्बत शरीर जो मुशाबब शरबत है उस पर मबजूल हो जाती है। अब न वो नस्बत रूह में रहती है न जिसम में, चुनाचे रूह याद हक से गाफिल और जिसम अदायतात में कायल हो जाता है। जिसम को कीफ से तजबी इसलिए दी कि कीफ के ज़रिए से सयाल चीज़ किसी दूसरे दरख्त में पहुँचती है, जिस तरह दरख्त की जड़ के ज़रिए से ज़मीन से रतूबत शाह को पहुँचती है, इस तरह जिसम के ज़रिए इस नस्बत शीरी का असर अदा को पहुँच कर निशातवाद पैदा करता है, जिसको अब ख्याल अकारब ने बिल्कुल यह चूस लिया। आगे शरबत की तयन फरमाते, नश्व कर अस्तू ख्याला उशात शबनमे के दारी अज बहरुल हयात, यानी हबाब व कारब के ख्याल ने ताल्लुक बिल्लाह का असर तुम्हारे जिस्म से ज़ाहिल कर दिया, इसलिए अब जिस्म तात और इबादत में सुस्त हो गया, और अगर जिस्म को दरख्त की तना से और उसके अज़ा को शाखों से तशबीह दी जाए तो चूँकि तने की रतूबत शाखों में मुंतकिल रहती है, इस बिना पर शायद तुम कहो कि ताल्लुक बिल्लाह की शबनम को ख्याल अहबाब व कारब ने नहीं बल्कि जिस्म से आज़ाए जिस्म ने जज़ब कर लिया, तो ये सही नहीं, क्योंकि अगर ऐसा होता तो पस निशान नशफ़ आब अंदर गुजून आब वोद के मी बजम बद दर दर रुकून, फिर पानी के तना दरख्त से मुंतकिल होकर शाखों में जज़ब होने की निशानी होती कि वो शाखें तरोताज़ा होने की वजह से मेल करने में बखूबी जंबश करती है। वज़ू चूँ शाख तरो ताज़ा बुद मी कशी हर सो कशीदा मी शबद, इस तरह वज़ू भी तरो ताज़ा शाख की मानंद होता है, तुम उसको तात इबाद वगैरह उमूरी खैर के लिए जिस तरफ खींच कर ले जाओ तो चला जाएगा। आगे मुशबी की हालत तफसील है, गर सबद ख्वाही तुआनी करदनश हम तुआनी करद चम्बर करद गर्दनश, चुनाच तरो ताज़ा शाख इस कदर नरम होती है कि अगर चाहो तो उसका टोकरा बना सकते हो, नीज़ उसको मोड़कर गले का हल्का बना सकते हो। मतलब ये कि तरोताज़ा जो होता है उसमें जो नमी होती है उसकी वजह से वो नरम होता है, तो लेकिन इस नरमी को चूस ले कुछ नहीं कर सकता। तो इस वजह से जो शरबत उसके अंदर है, जैसे वो हज़रत ने मिसाल दी है, वो अगर उसके अंदर है तो वो काम करेगा, मतलब सारे काम करेगा, लेकिन अगर वो शरबत वो अकारब आपके चूस ले तो बस फिर वो खुश्क बन जाएगा, तो फिर वो नहीं मतलब जाना उससे आप काम नहीं ले सकते। ये मतलब मिसाल है, कितने दूर दूर तक गए हैं, मतलब आदमी हैरान हो जाता है, ये इल्हामी अशार नहीं तो और क्या है। हाँ जी, ये मसनवी शरीफ जो है हज़रत इससे पहले शायर नहीं थे, यानी बाकायदा शायर नहीं थे कि मतलब गोए कि उनने शायर थे और बस शायरी शुरू कर ली, नहीं पहले नहीं थे, अचानक शुरू हो गया और शुरू कर लिखते भी खुद नहीं थे, उनका खलीफा जो है लिखता था। हाँ जी, और जिस वक्त बंद होना था तो बंद हो गया, फिर कोई शेर नहीं कहा, खुद कहा बस ठीक है जी अब कोई और आएगा उसको पूरा करेगा। हाँ जी, बस उसको वैसे ही छोड़ दिया। तो इससे पता चले कि इल्हामी अशआर है अल्लाह पाक ने। असल में बात ये देखे ना, कुरान में तो उलूम है, आदि शरीफ में भी ये असल में तरबियत के नुस्खे हैं, کیونکہ تربیت احوال کے مطابق ہوتا ہے، انسان کے احوال کے مطابق ہوتا ہے. احوال اس وقت کے دور کے جو ہوتے ہیں وہی سامنے ہوتے ہیں. قرآن تو لوح محفوظ سے ہے بھائی نا، جیسے بھی وہ آ گیا، لیکن جو احوال ہوتے ہیں لوگ کے بدلتے رہتے ہیں، قرآن میں تبدیلی نہیں آ سکتی، وہ تو اپنی جگہ پر فکسڈ ہے. الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا، اس میں تو کوئی تبدیلی، لیکن لوگوں میں تبدیلی آ رہی ہوتی، تو اس کے لیے پھر تربیت میں تبدیلی لانی ہوتی ہے. تو یہ چونکہ تربیت اشعار ہے تو یہ اس وقت حالات کے مطابق لائے گئے. ٹھیک ہے نا. یا کریم چوشد آ ناشف زینشف بے خود نا دا سوئی کے امرش می کشد، یعنی ہاں شد غلام ہے کہ اب جو آرد اب جو احمد وہ غلام ابرد، یعنی اور یہ بات اس وقت ہے جب وہ نمی کو جڑ سے جذب کرتا ہو اور تازہ رہے، مگر جب وہ نمی کو جذب کرنے والی شاخ اپنی جڑ سے نمی جذب کرنے کی صفت سے جاتی رہے تو پھر اس طرف نہیں مڑتی، جدھر مڑنے والے کا حکم اس کو ہوتا ہے، مطلب خشک جب ہو جائے تو پھر اس کے بعد اس کو کوئی موڑ نہیں سکتا. بس بے خواہ قامو کو سالہ ازنبی چون یا بدشاخ از بے خشتو بھی، یہی حال جسم انسان اس کے اعضاء کا ہے. پس تم اس کے ثبوت میں قرآن مجید کا آیات لے لو، قامو کو سالہ، جب شاخ اپنی جڑ سے رطوبت کا دودھ پہنچانے والے پستان نہ پائے، جب اعضاء قوائے جسمانیہ سے مدد، جب اعضاء کو قوائے جسمانیہ سے مدد نہ پہنچے تو عبادت میں سست ہو جاتے ہیں، اور قوائے جسمانیہ سے مدد اس لیے نہیں پہنچتی کہ خود ان میں روح سے جوش و نشاط خالص نہیں ہوتا، اور جوش و نشاط کے عدم فیضان کی وجہ یہ ہے کہ روح کے تعلق باللہ کے نسبت معدوم یا مزمحل ہو چکی ہے. ہاں یعنی یوں کہہ سکتے ہیں کہ یہاں پر انسان کا ایک جسم بھی ہے اور روح بھی ہے، تو روح کا تعلق چونکہ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے وہ جسم کا تعلق نفس کے ساتھ ہوتا ہے. ہاں جی، تو اس وجہ سے جو روحانیت ہے وہ انسان کو اللہ پاک کے قریب کرتا ہے. جتنی جتنی روحانیت بڑھتی جائے گی تو اتنا اتنا اللہ کا قرب بڑھے گا، تو اللہ کے قرب بڑھنے سے وہ جو چیزیں توفیقات وہ آتی رہتی ہیں، نتیجتاً انسان اعمال کر سکتا ہے. اور اگر یہ مطلب اس میں کوئی مسئلہ آ جائے، یعنی وہ کمیونیکیشن نہ ہو روحانیت والا، تو پھر انسان جسم کا حوالہ ہو جائے گا. ہاں جی، تو وہاں پر تو یہ چیزیں نہیں ہوں گی، نتیجتاً پھر عمل نہیں کر سکے گا. بہت عجیب ماشاءاللہ بات ہے جو حضرت نے ماشاءاللہ یہ کیا ہے کہ اس میں ماشاءاللہ یعنی ہمارے سامنے، یعنی ہم لوگ واقعتاً اس کا ادراک نہیں کرتے کہ اللہ اہل اللہ سے کیا ملتا ہے. ہم نے اپنے بزرگوں سے سنا ہے، سن لیجیے، اچھی زبردست بات ہے، اپنے بزرگوں سے کہ اگر اپنے شیخ کی مجلس میں بیٹھے تو لسانی ذکر نہ کرو، اپنے شیخ کی قلب کی طرف متوجہ ہو کہ جو اس پہ آ رہا ہے وہ آپ کے قلب میں بھی آ جائے. اب دیکھیں لسانی ذکر تو بڑی اونچی چیز ہے، لیکن وہ مطلب جو ثواب کی چیز ہے، یہ تربیت کی چیز ہے. اس وقت آپ کے لیے تربیت کا موقع ہے جو آگے تمام اعمال کا بنیاد ہے، اور یہ لسانی ذکر آپ کا صرف ایک مستحب عمل ہے. مستحب عمل بعد میں بھی کر سکتے ہیں، اس کے لیے شیخ کا ہونا ضروری نہیں ہے. ہاں جی، پھر کرتے رہو نا بعد میں، لیکن شیخ کی موجودگی میں جب آپ آئیں تو اس وقت اگر آپ لسانی ذکر کریں گے اور اس کی طرف توجہ نہیں ہوگی وہ چانس آپ مس کر دیں گے. اس وجہ سے ہمارے حضرات فرمایا کرتے ہیں کہ شیخ کے مجلس میں ہو تو لسانی ذکر نہ کرو، صرف شیخ کی قلب کی طرف متوجہ رہو کہ جو شیخ کے قلب پر اللہ پاک کی طرف سے آتا ہے اس میں میرا بھی حصہ لگ جائے. یہ والی بات، اور یہ طلب کی نشانی ہوتی، جب طلب ہوتا ہے تو اللہ پاک دیتا ہے، جب طلب ہوتی ہے تو پھر اللہ پاک دیتا ہے. دیتا اسی طرح کھڑکی سے جس کھڑکی کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، یعنی جس شیخ کو آپ نے پکڑا ہوا ہے، دیتا اس کی طرف سے، اس کے ذریعے سے. لہٰذا آپ اس کی طرف متوجہ ہوں گے تو یہ اصل میں اس کھڑکی کے پیچھے جو دینے والا ہے اس کی طرف متوجہ ہونے والا ہے. کھڑکی درمیان سے غائب ہو جاتی ہے. یعنی آپ کھڑکی کیا ہے, کھڑکی کی نوعیت کیا چیز ہے, وہ تو صرف ایک ذریعہ ہے, مطلب اس سے لینے کا جو کھڑکی اس طرف بیٹھا ہوا ہے اور وہ دے رہا ہے. تو اصل تو انسان لیتا اللہ سے, لیکن اللہ پاک کی طرف اگر وہ دھیان کرے گا تو کس ذریعے سے کرے گا, جو ذریعہ ہوگا اس کی طرف. مثال کے طور پر نماز ہے, تو نماز ایک ذریعہ ہے. اب آپ ویسے بھی دھیان کر سکتے ہیں اللہ کی طرف, لیکن جب نماز کا وقت آ گیا تو وہ دھیان نماز کے ذریعے سے ہوگا. وہ نماز کے ذریعے سے ہوگا, اس وقت آپ کو جو ملے گا وہ ذکر, جو مطلب وہ مطلب اس وقت اللہ تعالیٰ سے آپ کو دلوائے گا, وہ نماز والا ذکر ہوگا. آپ اس وقت کسی اور مستحب ذکر میں بیٹھ جائیں گے اور وہ چانس مس ہو گیا, وہ نماز کے وقت چلا گیا, پھر کرتے رہو, وہ تو گیا. تو اسی طریقے جو شیخ ہوتا ہے یہ بھی اللہ پاک کی طرف سے ایک ذریعہ ہوتا ہے لینے کا. تو جس کے لیے یہ ذریعہ ہے وہ اگر وہاں بیٹھ کر اس کی طرف متوجہ نہیں ہے اور ایک مستحب عمل کر رہا ہے, بھائی اگر مستحب نہیں مباح کر رہا ہے وہ تو اور نقصان ہے. مثلا کھیل کود کر رہا ہے, کھیل کود ویسے تو مباح ہے نا, لیکن شیخ کے سامنے کھیل کود کرنا وہ تو اپنا وقت ہی ضائع کر رہے ہیں, بولے وہ اتنا بڑا چانس آپ مس کر رہے ہیں. تو مباح عمل تو اس سے بھی, اور گناہ والا عمل تو پھر بہت ہی زیادہ خطرناک ہو جائے گا. تو جو مستحب عمل ہے اس کے لیے بھی فرماتے ہیں کہ اس کو فی الحال روک دو, یہاں تک کہ آپ مطلب جو ہے نفل کا جو مطلب آپ کا معمول ہے, لیکن اگر آپ شیخ کے ساتھ ہیں تو شیخ کے معمول کے ساتھ چلو, اس وقت آپ کے لیے وہی مفید ہے, کیونکہ وہ جو اللہ پاک آپ کو دے رہے ہیں اس کے ذریعے سے وہ چانس آپ کو پھر دوسرے وقت میں تو نہیں مل رہا نا. دوسرے وقت میں تو آپ کو جو مستحب مال ہے اس کے لیے پورے چانس ہے, پھر کرتے رہو, پھر اس میں کوئی مسئلہ نہیں ہے. اب یہ باریک بات ہے, یہ بہت سارے لوگ کی سمجھ میں نہیں آتی, یعنی یہ جو اس وقت میں بات کر رہا ہوں, لیکن میرے خیال میں جب یہ مضمون جو ہے حضرت کا مضمون ہم نے سنا تو اب سمجھ میں آ رہی ہے کہ سب سے پہلے آپ کو جو بتایا گیا کہ اولیاء اللہ کو طوفان مطلب جو ہے نا طوفان سے بچنے کا کشتیاں سمجھو, طوفان سے. اب دنیا میں بہت ساری کشتیاں ہیں لیکن آپ کی کشتی کون سی ہے؟ آپ کو تو اپنی کشتی سے فائدہ ہوگا نا, دوسرے تو آپ کو کشتی میں نہیں بیٹھنے دے گا. جو آپ کی کشتی ہے تو اسی کے ذریعے سے آپ کی بچت ہے, تو جو آپ کی کشتی ہے اس کے ذریعے سے اپنے آپ کو بچاؤ. باقی لوگوں کو طوفان کہہ دیا اور اولیاء اللہ کو کہہ دیا کیا؟ کشتی کہہ دیا. تو ان کشتیوں میں جو کشتی آپ کی ہے اس کو پکڑو, اس کو وحدت مطلب کہتے ہیں, کہ مطلب جو اپنی کشتی میں بیٹھ جانا یہ وحدت مطلب ہے. اچھا, تو جب عذاب کو جو کوئی جسمانی سمجھ نہ پہنچتے تو یہ بات میں سست ہو جاتے, اور کوئی جسمانی سمجھ اس لیے نہیں پہنچتے خود ان میں روح سے جوش نشاط خالص نہیں ہوتا, اور جوش نشاط کے عدم فیضان کی وجہ یہ ہے کہ روح سے تعلق باللہ کی نسبت معدوم یا مزمحل ہو چکی ہے. آگے مولانا کیسے کی طرف کا کس کر کے عشق و فنا کے مضمون کی طرف انتقال فرماتے. آتشیست ای نشاں کو تا کونم برفقیر و گنج احوالش زنم. یہ تعلق باللہ کا نشان جس کو تم نے عبادات کے لیے نشاط و شوق کی صورت میں ظاہر کیا تھا ایک آتشین مضمون ہے, کیونکہ عام سامعین کے لیے مضر ہے. دیکھو حضرت نے فرمایا عام سامعین اس کو نہیں سمجھے گے, اس لیے اس من کو چھوڑ کر فقیران اور خزانہ پر اس کے احوال پر متوجہ ہوتا ہوں. آتش دیدی کی سوزد او نحال, آتش جاں بی قزد سوزد خیال. تم نے ایسی آگ تو بہت دیکھی ہے جو درخت کو جلا دے, مگر آتش جاں کو بھی دیکھو کہ وہ خیال کو جلاتی ہے. آگے سے آتش جاں کا مصداق ظاہر فرماتے ہیں, یعنی بات شیش کے. ذات شیش کست سوزا جان و دل لے کبے انوار زد آ جان و دل. آتش شیش سے جان و دل جلے جاتے ہیں, لیکن وہ جان و دل سے بے نور ہے, جو قابل نہ ہو ان کو اس آگ سے جلنا تو کہاں نصیب ہے. نے خیال و نے حقیقت را اماں زی چنی آتش کے شغل آزد جناں. ایسی آتش عشق سے جو جان سے شغل زن ہوئی ہے, نہ خیال کو امن ہے نہ حقیقت کو, یا یعنی اس سے فنائے علمی جو علوم و خیالات سے متعلق ہے اور فنحسی جو اخلاق زمینہ سے متعلق ہے حاصل ہو گئی. اخلاق زمینہ سے بچنا بڑا مشکل کام ہے. علم ہوتا ہے کہ غلط ہے پھر بھی انسان. ہاں جی, تو اس کے لیے ایک خصوصی انقلاب کی ضرورت ہوتی ہے, اور وہ انقلاب یہ ہوتا ہے کہ آپ ان تمام چیزوں سے ڈیٹیچ ہو جائیں جو آپ کو کھینچ دیے اپنی طرف. اس میں اچھے برے کی تمیز نہیں ہے سب سے سوائے اللہ کے. ہاں جی, سب سے ڈیٹیچ ہو جائیں. وہ چونکہ سب سے ڈیٹیچ ہونا مطلوب نہیں ہے, اس کو اچھی طرح سمجھے بہت پھر وہ بڑا مضمون ہے. سب سے ڈیٹیچ ہونا مضمون مقصود نہیں ہے, لیکن بغیر اس کے کام نہیں ہوتا. جیسے کلچ ہے نا, کلچ, کلچ میں کچھ بھی نہیں, لیکن جب آپ گیئر بدلیں گے تو کلچ پہ تو آئیں گے. گیئر آپ بدل ہی نہیں سکتے کلچ کے بغیر. آپ کہیں بھائی کلچ کیا چیز ہے, اس میں تو کوئی گیئر نہیں ہے, تو میں کیوں کلچ پہ لے آؤں؟ کہتے پھر کرو نا, مطلب اپنی گاڑی توڑو گے اگر آپ کلچ کو استعمال نہیں کرتے. ایک گیئر سے دوسرے گیئر پہ جاؤ گے تو کیسے جاؤ گے؟ اس کی گراریاں ٹوٹ جائیں گی. تو پہلے آپ کو اس پہلے والے گیئر سے نکلنا ہے, کلچ میں آنا ہے, پھر اس کلچ سے آپ کو دوسرے گیئر میں جانا ہے. یہی بات ہے نا. تو اسی طریقے سے پہلے آپ نے آنا ہے, جتنے اچھے برے جتنے چیزیں ہیں اس سے نکلنا ہے, اس سے نکلنا ہے. یہ فنا ہے. اس سے انسان اپنے آپ سے بھی نکلتا ہے, اپنا بھی خیال نہیں رہتا. علمی طور پر, حسی طور پہ ختم, ڈیٹیچ. اس وقت وہ معذور کے حکم میں ہوتا ہے. وہ جو کہہ رہا ہوتا ہے وہ اس کا حال ہے, وہ اس کی مطلب وہ جو ایکچوئل حال نہیں ہے, حالت نہیں ہے, وہ ایک عارضی حال ہے. تو اس صورت میں وہ معذور ہے, لیکن یہ معذوری اس کے لیے مجبوری ہے. جیسے میں نے کہا نا کلچ مجبوری ہے, یہ معذور اس کے لیے مجبوری ہے. اس وقت دوسرے کے لیے چونکہ مجبوری نہیں, وہ اس کے اوپر بات اس پر عمل نہ کرے, اس کے حالت کے مطابق جو کر رہا ہے اس پہ عمل نہ کرے, کیونکہ وہ اس حالت میں نہیں ہے. ہاں جی, لیکن وہ چونکہ اس حالت میں, لہٰذا وہ ہے کہ ہمارے حضرت مولانا مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا خلیفہ ہے مولانا حامد میاں صاحب رحمۃ اللہ علیہ, یا مدنیہ کے لاہور. تو ان کو بہت کم عمر میں خلافت دی تھی, تو ان پہ اس وقت ایک مدہوشی کی حالت طاری ہو گئی تھی, سب چیزیں چھوٹ گئی چڑھ گئی تھی. تو ان کے والد صاحب محمد میاں صاحب جو حضرت مدنی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے, وہ بھی مرید تھے, بڑے پریشان ہو گئے. تو حضرت سے ذکر کیا, حضرت ان کے ساتھ کیا ہوا ہے؟ فرمایا ان کے ساتھ جو بھی ہوا ہے اس کو چھوڑو, اس وقت آپ کا اس پہ خرچ کرنا جو ہے یہ بہترین صدقہ ہے. یعنی گھبراؤ نہیں, ٹھیک ہو جائے گا, لیکن اس وقت آپ کا اس پر جو خرچ کرنا ہے بہترین صدقہ ہے. یعنی مطلب یہ کہ اپنے مستقبل کا فکر نہ کرو, وہ اللہ تعالیٰ کے حوالے کرو. اب مطلب یہ ہے کہ اس وقت یہ معذور کے حکم میں, تو آپ جو ہے مطلب ہے کہ آپ بس اس پہ خرچ کرو. تو بعد میں الحمدللہ اسے ہوش میں آ گئے, تو بہت بڑے ذہین عالم تھے ماشاءاللہ, بہت قرآن کا درس دیا کرتے تھے بہت ماشاءاللہ. میں خود بھی اس میں بیٹھا ہوں. مقصد میرا یہ ہے کہ یہ جو چیز ہے کہ اس وقت علمن حسن آؤٹ ہو جاتا ہے آدمی ان تمام چیزوں سے, مدہوشی کی حالت ہو جاتی ہے, یہ فنائیت. اس فنائیت کے بعد پھر بقائیت آتا ہے, یعنی اللہ کے ہوتے ہوئے مخلوق کی طرف واپس, اللہ تعالیٰ کے ہوتے ہوئے. وہ ہے کہ وہ حالت جو پہلے مخلوق میں رہ کر اللہ سے غفلت تھی, مخلوق میں رہ کر اللہ سے جو غفلت تھی, اس چیز سے نکالنے کے لیے پہلے تو سب سے نکالا علم و حسن, پھر بعد میں ان کی طرف لوٹایا, لیکن اللہ کا بنا کے لوٹایا. اس لیے اس کو بقا کہتے ہیں. مطلب اب یہ درمیان میں تو لوگوں کے ہے لیکن ہے اللہ کا, وہی سارے کام کر رہا ہے جیسے عام لوگ کر رہے ہیں, اپنے بچوں میں, اپنے مریدوں میں, اپنے شاگردوں میں, اپنے رشتہ داروں میں, اپنے دوستوں میں, وہ سب کر رہے ہیں. خواجہ حضرت سب مرزوب رحمۃ اللہ علیہ جو تھے, حضرت تعمیر مصحف کے خلیفہ تھے, ایک دفعہ جا رہے تھے تو لطیفے پہ لطیفے سنا رہا ہے. ہاں جی, جب اپنی منزل پہ پہنچ گئے تو دوستوں سے پوچھا کیا آپ لوگوں میں کوئی غافل ہوا تھا؟ حضرت ہم تو سب غافل ہوئے. پر میں الحمدللہ میں غافل نہیں ہوا تھا. اب دیکھیں یعنی سب کو ہنس آ رہا ہے لیکن خود غافل نہیں ہوا. کیوں؟ وہ اسائنمنٹ کے طور پہ کر رہا تھا, وہ تو بطور اسائنمنٹ کر رہا تھا. ہاں جی, تو مطلب یہ کہ یہ جو چیز ہوتی ہے کہ جو بطور اسائنمنٹ ہوتا ہے, مثال کے طور پر آپ بچوں کی تربیت کر رہے ہیں تو بچوں کے لیول پہ جائیں گے نا, بوڑھوں کے ساتھ بات کریں تو ان کے لیول پہ بات کریں گے, طالب علموں کے ساتھ بیٹھیں گے تو ان کے لیول پہ. یعنی وہ بہترین استاد ہوتا ہے جو شاگردوں کے لیول پہ آ کے پڑھاتا ہے. جو اپنے پروفیسری کے لیول پہ رہ کے پڑھاتا ہے اسے کوئی نہیں سیکھتا. ہاں جی, ان کو لوگ کہتے ہیں جی آپ کو پروفیسر مبارک, آپ پروفیسر ہیں لیکن ہمارے کس کام کے, مطلب اسے پہ استفادہ نہیں کر سکتے نا. لیکن جو اسٹوڈنٹ کے لیول پہ آ جاتا ہے اور اس کا ادراک کرتا ہے کہ میں اس کو کس طرح سمجھاؤں, وہ پہ نہیں. ہمارے ٹیچر تھے انگلش کے, ایچ ایم کلوز انگریز تھے, تو وہ ظاہر اردو تو نہیں بولتے تھے تو انگلش کے انگلش ہی میں وہ کرتے تھے, مطلب ظاہر تشریح کرتے تھے نا. تو پینک کا لفظ مطلب آ گیا نا, تو پینک کا لفظ کے سمجھانے کے لیے اس نے پورا ڈرامہ کیا, مطلب یہ ٹینشن کریٹ کیا اور دروازے کی طرف جا رہے ہیں, انہوں نے کہا دس از پینک. تو مطلب یہ کہ وہ مطلب ظاہر ہے وہ اسٹوڈنٹ کے لیول پہ, مطلب کہ اس کو چونکہ اس کو نہیں پتا. وہ ہمارے گھر والے مطلب جناب ہماری بچی تھی اس وقت چھوٹی سی تھی, تو اس نے اپنے والدہ سے پوچھا کہ کٹمل نہیں ہوتا کٹمل, تو کیا ہے کٹمل اڑتا ہے؟ مطلب اس نے کہا یہ کیا ہے؟ اس نے کہا یہ کٹمل ہے. اس نے کہا کیا کٹمل اڑتا ہے؟ تو اس نے غصے سے کہا کیا کٹمل بھی اڑتا ہے؟ تو چچی بیٹی ہوئی تھی ان کی, تو اس نے کہا کہ بیٹی اس پہ غصے کی کیا بات تھی؟ اس کو نہیں پتا تھا, بتا دیتی کہ کٹمل نہیں اڑتا. مطلب اس کو پتا ہوتا تو پھر آپ اس پہ غصہ کرتی نا, تو اس کو تو پتہ نہیں ہوتا, اس وقت لرننگ کر رہی ہے. اب جیسے یہ بچی ہے, اب یہ اگر اس کو کوئی چیز معلوم نہیں ہے تو آپ کا کام ہے اس کو بتا دیں, اس پہ غصہ کرنے کی ضرورت ہی کیا ہے؟ اس کو تو آپ نے سمجھانا ہے یار, یہ تو بچے تو کوشچن کرتے ہیں اور کوشچن ہی ان کے لیے ذریعہ ہوتا ہے نالج کا, تو اس وقت اس پہ غصہ کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ تو اس کا مطلب ہے کہ جو اس لیول پہ نہیں آ پاتا جس لیول پر اسٹوڈنٹ ہے وہ نہیں علم دے سکتا, اور جو اس لیول پہ نہیں آتا جو جس کی وہ تربیت کر رہا ہے تو پھر بھی نہیں کر سکتا. ٹھیک ہے نا, مطلب یہ ہے کہ یہی ہوتا ہے. اس وجہ سے جو نبی ہوتا ہے وہ انتہائی درجے کا نزول ہوتا ہے, ان کو وہ اتنے عام لیول پہ آ جائیں گے نا کہ جس سے آگے جو ہے نا کوئی تصور نہیں کر سکتا. وہ جو ہے نا حدیث شریف میں جو آتا ہے کہ وہ اس طرح لکیر کھینچی اور پھر اس سے ارد گرد اور لکیر کھینچی, ہاں جی, اور پھر فرمایا کہ یہ مطلب وہ مطلب بالکل جیسے بچوں کو سمجھاتے, وہ مطلب ساری آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے موت کا ہم ذکر کیا اور خواہشات کا ذکر کیا, پھر اس کا تو ساری باتیں بالکل سمپل سمپل. آپ صلی اللہ علیہ وسلم جا رہے ہیں, ٹہنی پکڑ کے دیکھا تو اس سے پتے جھڑنے لگے, رمضان کا موسم تھا, تو پوچھا کہ بھی میں نے کیوں کیا؟ یا رسول اللہ آپ کو پتہ ہوگا مجھے کیا پوچھا. اور میں اگر کوئی کیا کرتا ہے استغفار کرتا ہے تو اسے اس طرح جھڑنے لگتے ہیں کہ جیسے پتے جھڑ رہے ہیں. تو مطلب دیکھیں نا اس طرح, یعنی مطلب ہے کہ مثال سے واضح کر دیا. بڑی مثال حضرت نے دی ہے, حدیث شریف میں بڑی مثالیں ہیں, تو وہ مثالیں بالکل یعنی گراؤنڈ لیول کی ہیں, مطلب بوئے ہائی فائی والی باتیں نہیں ہیں. ہاں جی, بالکل عام جو ہے نا باتیں ہیں. کیوں, وجہ کیا ہے کہ انہوں نے سب تک بات پہنچانی تھی, یہ جو غبی سے غبی آدمی ہو وہ بھی بات سمجھ سکے. تو یہ مطلب نزول ہوتا ہے. تو نئے خیال و نئے حقیقت را اما زی چونی آتش کے شغلہ زد زی جان. ایسے آتش عشق سے جو جان سے شغلہ زن ہوئی ہو, نہ خیال کو امن حقیقت نہیں, فنا علمی جو علوم خیالات سے متعلق ہے اور فنائی سے جو اخلاق زمین سے متعلق حاصل ہو گئی. خصم بر شیر آمد او بر زو برو بو کل شین حالکن الا وجہو. وہ ہر کبھی مثل شیر پر موجود ضعیف مثل روبا پر غالب آ گیا. چنانچہ ایک طرح ہے اس کی ذات پاک کے سوال چیز فنا ہونے والی ہے. موجود کبھی سے موجود خارجہ اور وہ ضعیف سے موجوداتی ذہنیہ مراد ہے. اس کے ذہن میں جو ہے اسے بھی فارغ ہو گیا, جو خارج میں موجود ہے اسے بھی فارغ ہو گیا. ذہن میں موجود چیزیں علمی ہوتی ہیں اور جو باہر موجود ہے خارج میں وہ حسی ہوتی ہیں. ان کو آپ دیکھتے ہیں, مطلب جو محسوسات ہوتے ہیں نا, جیسے آنکھ سے دیکھنا, کان سے سننا اور اس طرح زبان سے پڑھنا بولنا, تو وہ حصے ہیں نا ہماری. تو یہ جو ہے نا مطلب ہے کہ حسی چیزیں جو ہے نا وہی ہوئی. اور ان کی مقلوبیت سے وہی خیال و حقیقت کی فنا مقصود ہے جو اوپر کے شعر میں مذکور تھی. در وجوہ وجہ او رو خرج شد خرج شد خرج شو چوں الف در بسم در رو درج شو. جاؤ اس محبوب حقیقی کی ذات کے تجلیات میں فنا ہو جاؤ, جاؤ الف کی طرح بسم اللہ میں درج ہو جاؤ, الف کی طرح بسم اللہ میں درج ہو جاؤ. یہ وہ چیزیں ایسی ہیں جن کو عام لوگ نہیں سمجھتے تو اس سے بہت عجیب عجیب چیزیں شروع ہو جاتی ہیں. یہ وحدت الوجود کی مثال ہے. تو لوگوں نے پھر سے یہ کیا کہ جیسے قطرہ دریا میں مل جاتا ہے اس طرح, اور بہت سارے, تو وہ ٹھیک نہیں ہے. اصل میں یہ قال نہیں ہے, حال ہے. مطلب یہ ہے کہ یوں سمجھ لیجئے کہ ذہنن اور حسن آپ بس اللہ کے بن جائیں, یعنی کسی اور کے ساتھ آپ کا تعلق نہ ہو, نہ خارجی چیز کے ساتھ نہ ذہنی چیز کے ساتھ آپ کا تعلق ہو, یہ ہو صرف ایک کے ساتھ تعلق ہو. تو یہ مطلب بسم اللہ میں جو الف ہے, یعنی اس طرح ہو جاؤ کہ مطلب جو ہے نا بس اسی نظام کا حصہ ہو جاؤ, کوئی اور تمہاری ڈیفینیشن نہ ہو. یعنی بسم اللہ میں اصل میں بسم اللہ تھا, باقاعدہ علم صرف حمزہ کو حذف کر کے با کو سین کے ساتھ وصل کیا گیا. چونکہ حمزہ اپنی جگہ سے بالکل منتفی نہیں بلکہ معنی مرادے و نبسم کے کوئی معنی نہیں ہوں گے, اگرچہ وہ یعنی بے اسم ہونا کیا تھا, بے اسم اللہ. تو الف کدھر گیا, پتا ہو گیا نا. یعنی مطلب یہ کہ وہ عربی قاعدے کے لحاظ سے مطلب سمجھا دیا کہ جیسے بسم اللہ میں بے اسم اللہ ہے تو بے اسم اللہ میں بسم اللہ ہو جاتا ہے, وہ الف درمیان سے اڑ گیا. تو الف تم بن جاؤ, یعنی اپنے آپ کو مٹاؤ. کیا خوبصورت مثال دی. اگرچہ ظاہراً و لفظاً ساقط ہے, اس لیے مولانا کی مراد کس طرح حمزہ نے بسم کے اندر جذب ہو کر اپنے وجود کو مستقل نہیں رکھا بلکہ اس میں فنا ہو گیا, اس طرح تم بھی تجلی حق کے اندر اپنے وجود کو فنا کر لو اور ان میں سے اس طرح جذب و نابود ہو جاؤ کہ تمہارا وجود محض حسن موجود رہ جائے, التفاتاً و استحضاراً نہ رہے. یہاں سے وحدت الشہود کی طرف بات آ گئی. پھر یہ خیال ہے کہ یہاں تشبیہ ایک لحاظ سے موجود ہونے اور ایک لحاظ سے معدوم ہونے میں ہے, ورنہ تشبیہ کے دونوں طرف میں پورا تقابل نہیں ہوتا. آگے حمزہ کی اس کیفیت خفا کا ذکر کرتے ہیں. آ الف در بسم پنہا کر دا ایست ہست او در بسم ہم در بسم نیس. سبحان اللہ. یعنی اس حمزہ نے بسم میں پنہا طور پر قیام کر لیا, یعنی ہے موجود لیکن نہیں ہے, یعنی معنن موجود ہے لفظن موجود نہیں, معنن موجود ہے لفظن موجود نہیں ہے. تو اسی طریقے سے جسمن موجود ہوگا لیکن مطلب یعنی استحضاراً موجود نہیں ہوگا, اس کی طرف استحضار نہیں ہوگا. اچھا, بس وہ معنن مرادن بسم کے اندر موجود ہے اور ساتھ ہی لفظاً ظاہراً بسم کے اندر موجود نہیں. ہم چنی جملہ حروف گشتمت وقت حذف حرف از بحر الصلات. اس طرح تمام حروف کا حال ہے جو ہر حرف کے تصرات کلمات کے لحاظ ہونے کے وقت معدوم ہو جاتے ہیں. سبحان اللہ. اصل میں علم علم ہوتا ہے نا, چونکہ بہت بڑے علم تھے اور تمام چیزیں مستحضر تھیں, تو ان اشعار میں بالکل ایسے وہ چیز آ رہی. تو یہ ماشاء اللہ میرے خیال میں پورا نہیں ہوتا, وقت پھر کم ہو جاتا ہے, اذان ہو جائے گا, یہ کافی ہے. اللہ جل شانہ ہم سب کو حضرت کے فیض و برکات سے وافر حسن نصیب فرما دے. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک التواب الرحیم. سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین برحمتک. اب ہم ذکر کرتے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. لا الہ الا اللہ, 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 الہ الا اللہ, لا 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 الہ الا اللہ, محمد رسول اللہ, لا الہ الا ہو, 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 لا الہ الا ہو,
لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله إلا هو لا إله
حق 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 حق
اللهم صل على سيدنا مولانا الله 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 اللهم صل على سيدنا مولانا محمد الله اكبر نحمدك هر معمول و کرم رسول الله ما لم تمنا جاد المقبول من قربات عند الله وصلاة الرسول فصل الله ما اختلف الدبور والقبول وان شافت الفروع من الرسول ثم نسر بما سنقول من السؤال من القبول اللهم لك صلاتي ونسك ما محيا مماتي ولك ما ابي ولك ربي تراسي اللهم اني اسالك من في خير ما تجيء به الرياح اللهم جلني وعظم شكرك واكثر ذكرك واتبع نصيحتك واحفظ وصيتك اللهم ان قلوبنا ونواسينا وجوارنا بين الكرم تملكنا من اشياء فاذا فعلت ذلك بنا فكن انت ولينا واهدنا الى سواء السبيل اللهم اجعل حبك احب الاشياء الي واجعل خشيتك افضل الاشياء عندي وقت عني حاجات الدنيا بشوق الى لقائك واذا اكررت عيون الدنيا من دنياهم فاقر عيني من عبادك اللهم اني اسالك الصحه والعفه والامانه والحسن الخلق ورضا بالقدر اللهم لك الحمد شكرا ولك المن فضلا اللهم اني اسالك التوفيق لما حبك من الاعمال وصدق التوكل عليك وحسن ظن نبيك اللهم افتح مسامع قلبي لذكرك وارزقني طاعتك وطاعه رسولك وعملا بكتابك اللهم اجعلني اشاك اني اراك ابدا حتى القاك واسدني بتقواك ولا تشكلني بمعصيتك
اللهم التبي في تيسير كل يسير فإن تيسير كل تيسير كل يسير عليك يسير وأسرك اليسرى والمعافاة في الدنيا والآخرة اللهم فإنك عفو كريم اللهم طهر قلبي من النفاق وعملي من الرياء ولساني من الكذب وعيني من الخيانة فإنك تعلم خيانة العين وما تخفي الصدور اللهم ارزقني عينين حتى اللتين تسكن القلب بظروف الدمع من خشيتك قبل أن تكون الدموع دمعا والدرس جمرة اللهم عافني في قدرتك وادخلني في رحمتك واقضي أجلي في طاعتك واختم لي بخير عملي وجل ثواب الجنة اللهم فارج الهم كاشف الغم مجيب دعوة المستنين الرحمن الدنيا ورحمها أنت ترحمني فارحمني برحمة تغنيني بها عن رحمة من سواك اللهم نسألك من فجعات الخير وأعوذ بك من فجعات الشر اللهم أنت السلام منك السلام وإليك أعود السلام أسألك عز الجلال والإكرام أن تستجيب لنا دعوتنا وأن تغطينا رغبتنا وأن تغنينا عمن أغنيته عنا من خلقك اللهم اغفر لي واغفر لي اللهم ارزقني بقضائك وبارك لي فيما قدر لي حتى لو همت عاجلا ما حتى ولا تاخير ما جل اللهم لا عيش الا عيش الاخره اللهم احيني مسكينا وامرتني مسكينك وشمني في زمرة المساكين اللهم اجعلني من الذين اذا احسنوا استبشروا واذا اساءوا استغفروا اللهم اني اسالك رحمه من عندك اتهدي بها قلبي وتجمع بامري وتلم بشاسي وتسلو بيديني وتقضي بيداني وتحفظ بغايبي وترفع باشادي وتبيض بها وجهي وتزكي بعملي وتلهمني برشدي وترد بها الفتي وتعصمني بها من كل سوء اللهم اعطني ايمان لا يرتد ويقينا ليس بعد كفر ورحمه انا على بها اشرف كرامتك في الدنيا والاخره اللهم اني اسالك فوز في القضاء ونزول الشهداء وعيش السوداء ومرافقه الانبياء ونصر الاعداء انك سميع الدعاء اللهم قصر عن هربي وزوف عن عملي ولم تبلغ منية مسلتي من خير وطه أحدا من خلقك وخيرا تموتيه أحدا من عبادك فإني أرغب إليك في وسلك برحمتك رب العالمين اللهم إني أعوذ بك حاجتي من قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك إيقاظ الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمد رسول الله أشهد أن محمد رسول الله لا حول ولا قوة إلا بالله لا حول ولا قوة إلا بالله أعلم لك لا حول ولا قوة إلا بالله الله أكبر الله أكبر لا إله إلا الله اللهم صل على سيدنا مولانا محمد بارك وسلم اللهم رب هذه الدعوة التامة الصلاة القائمة اللهم قصر عنه رأيي وزوف عنه عملي ولم تبلغ منيتي ومسألتي من خير أو أعدته أنا غدا من خلقك أو خير من تموتي غدا من عبادك فإني أرغب إليك فيه وأسألك برحمتك رب العالمين اللهم إني أعوذ بك حاجتي وإن قصر رأيي وزوف عملي افتقرت إلى رحمتك فأسألك إيقاظ الأمور وإشافة الصدور كما تجير بين البحور أن تجيرني من عذاب السيف ومن دعوة السبور ومن فتنة القبور اللهم زل حبل الشديد والأمر الرشيد أسألك الأمن يوم الوعيد والجنة يوم الخلود مع المقربين الشهود لك سجود موفين بالوعود إنك رحيم ودود إنك تغفر ما تريد اللهم اجعلنا هادين مهتدين غير ضالين ولا مضلين ولا مضلين سلما لأولئك وحرما لأدائك نحب بحبك من أحبك من نعادي بأعدابتك من خالفك من خلقك اللهم هذا الدعاء عليك الإجابة وهذا الجهد عليك الطقلان اللهم لا تكلني إلى نفسي طرفتين ولا تظلم مني صالح ما أتيتني اللهم إنا لست بإله استخلصناه ولا بربي يبيد ذكر تبدعناه ولا عليك شركاء يقضون معك ولا كان لنا قبلك من إله نلجو إليك إن نلجو إليه ونذرك ولا أنك على خلقنا أحد فنشرك فيك تبارك فنسألك لا إله أن تغفر لي اللهم انت خلقت نفسي فأنت توفاها عندك لك ممات وما حيا ونحيت فيفاز بما تفضي بذلك الصالحين ونمت فاغفر له ورحمه. اللهم عيني بالعلم وزيني بالحلم وأكرمني بالتقوى جميلي بالعافية. اللهم لا يدرك زمانا ولا يدرك زمانا لا يتوفي العليم ولا يستفي فينا العليم قلوبهم قلوب العجم والسنة ملسن العرب. اللهم إني أتخذ إنك عدن لن تخلفني فإنما أنا بشر فأين فأي مؤمن زيته شتمته أو جلدته لأن تفجر له صلاة وزكاة قربة تقرب إليه. اللهم إني أزكي من البرس ومن الشق ومن الشقاء والنفاق وسوء الأخلاق ومن شر ما تعلمها أعوذ بالله من أحد أهل النار ومن النار وما قرب إليها من قول ومل ومن شر ما تأخذ بناصيتي وأعوذ بك من شر ما في هذا اليوم وشر ما بعده ومن شر نفسي ومن شر الشيطان والشرك ونقترف على أنفسنا سوءا أو نجره إلى مسلم أو اكتسب خطيئة وزم الله مغفرة من زيارة المقامة والكامة وتقبل الدعوات فيك محمد الشرف علي وابدوا اسم محمد المصطفى ومحمد علي ومحمد الشفي ومحمد عبد الماجد ومحمد الشرف العلماني وملامه محمد زكريا يوسف محمد اقبال المدني وسيد الاشياء وسيد السلام ورحمة الله عليهم وجميل المتعلقين فيك مع آبائهم وماتهم وجميل المؤمنين والمؤمنات وصلى الله على سيدنا كان ذو المخلوقات صلاة سلام تسبق الآيات ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك التواب الرحيم سبحان ربك رب العزة. منزل جديد برد الدنيا.